زندگی ائمه علیهم السلام رو که 250 سال طول کشیده زندگی یک انسان به حساب بیارید. یک انسان 250 ساله از هم جدا نیستن، کلهم نور واحد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا شفينا وطبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. محترم ناظرین، 250 سالہ انسان کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا گیا، آج اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر جس موضوع کو لے کر ہم آپ کے سامنے ہیں وہ ہے خفیہ تنظیمیں. سب سے پہلی چیز جس کی وضاحت ضروری ہے وہ یہ کہ تنظیم سے مراد کیا ہے. یقیناً یہاں تنظیم سے مراد وہ ایک ایسی آرگنائزڈ سیاسی پارٹی نہیں ہے کہ جیسے اس دور میں پائی جاتی ہے کہ جن کا ایک ہیڈ کوارٹر ہو، ایک نیٹ ورک ہو اور وہ نیٹ ورک پورے ملک کے اندر پھیلا ہوا ہو اور ایک آرگنائزڈ اسٹرکچر ہو، ایک ہیرارکی ہو، یعنی کون کس کے اوپر ہے اور اس کے اوپر کون ہے، اس طریقے کا ایک آرگنائزڈ اسٹرکچر ہیرارکی یقیناً یہ مراد نہیں ہے. یہاں تنظیم سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ایک مشترک ہدف رکھتے ہوں اور وہ لوگ اسی مشترک ہدف کے حصول کے لیے ایک ایسے رہبر کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں کہ جو حساس دل اور بیدار دماغ رکھتا ہو اور اس کی سرپرستی میں اپنے فرائض کو انجام دے رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے روابط کو ایک دوسرے کے ساتھ اور زیادہ مضبوط بنا رہے ہیں. اس ایسی تنظیم کی بنیاد ہم دیکھتے ہیں کہ مولائے کائنات کے، اگر تنظیم سے مراد ہم ایسے افراد کو لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بنیاد مولائے کائنات کے زمانے میں پڑ گئی تھی. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے سقیفہ میں ہونے والے فیصلے کو قبول نہیں کیا تھا اور پیغمبر اکرم نے جو مولائے کائنات کے بارے میں جو فرمائشیں کی تھیں، جو وصیتیں کی تھیں، یہ ان کی نظروں کے سامنے تھی. اسی لیے انہوں نے مولا کے ساتھ وفاداری کا اعلان کیا. اور لیکن جب اس وقت جب امام اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اور ایک خاص ہدف کی خاطر امام نے سکوت اختیار کیا تو تب یہ لوگ بھی خاموش ہو گئے لیکن امام کے ساتھ منسلک اور امام کے وفادار رہے. یہاں پر ہم تاریخی شواہد کی طرف جب دیکھتے ہیں تو ہمیں واضح طور پر نظر یہ آتا ہے کہ یہ گروہ ہمیشہ سے شیعہ طرز تفکر، یعنی یہ کہ جو رہبر ہے وہ فقط سیاسی رہبر نہیں ہے بلکہ وہی مذہبی رہبر بھی ہے، وہی فکری رہبر بھی ہے اور حاکم ایسے ہی شخص کو ہونا چاہیے، سیاسی رہبری اسی کے پاس ہونی چاہیے کہ جو فکری اور اخلاقی رہبر بھی ہو. تو یہ شیعہ طرز تفکر کو ہمیشہ البتہ حکمتوں کے مد نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ عام کرتے رہے ہیں اور لوگوں کے درمیان اس کو نافذ کرتے رہے ہیں کیونکہ اس فکر کا پھیلنا اور لوگوں کے اندر اس فکر کا نفوذ یہ ایک ضروری مقدمہ ہے کہ جس کے بغیر حکومت علوی یا ایک دوسرے تابعی کے ساتھ حکومت الہیہ کا قیام ممکن نہیں ہے. تو یہ لوگ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو 25 سال امام کی خاموشی کے دور میں امام کے ساتھ رہے اور یہی لوگ تھے کہ جب امام ظاہری طور پر مسند خلافت پر آئے تو آپ کے دست و بازو بنے. البتہ یہاں پر یہ بات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ جب یہ حکومت الہی یا حکومت علوی جب یہاں پہ یہ حکومت قائم ہوئی تو جو دوسرے لوگ تھے وہ بھی اس حکومت میں امام کے ساتھ، امام کے زیر سرپرستی موجود تھے اور عملی طور پر وہ بھی امام کی حکومت کے اہداف کی طرف قدم بڑھا رہے تھے اور اسی راستے میں ان کی کوششیں تھیں لیکن اگرچہ وہ فکری طور پر اس طریقے سے یہ نظر نہیں رکھتے تھے، اس نظر کے حامل نہیں تھے. اس تفکر کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے جب صلح کی اور اس کے بعد آپ نے جو حکمت عملی اپنائی جس پالیسی کو اختیار کیا تو وہاں ہمیں یہ چیز اور زیادہ واضح طور پر نظر آتی ہے. اس صلح کے فلسفے کو اگر دیکھیں یا وہ اقدامات کے جو یہاں پر انجام دیے گئے ان کو نظر میں رکھیں تو ہمیں چند کام یہاں پر نظر آتے ہیں. ایک کام یہ کہ قابل اعتماد شیعوں کو جمع کرنا تاکہ شیعوں کی افرادی طاقت میں اضافہ ہو سکے. ان شیعوں کو کہ جنہیں جمع کیا گیا ہے انہیں اموی حکمرانوں کی سازشوں سے، ان کی دشمنیوں سے محفوظ رکھنا، اور اس محدود گروہ کے اندر اس حقیقی اسلام کے افکار کو گہرائی اور اپنے عمق کے ساتھ بیان کرنا. اسی طریقے سے دوسرے باصلاحیت افراد کو اس مذہب حقا کی طرف دعوت دینا، اس صحیح فکر کی طرف دعوت دینا اور اس سے شیعوں کی طاقت میں مزید اضافہ کرنا، اور ہمیشہ منتظر رہنا کہ کس وقت وہ صحیح موقع آئے کہ جس وقت اس الہی حکومت کے قیام کے لیے کوشش کی جا سکے. یہ وہ اقدامات تھے، وہ پالیسی تھی کہ جسے امام نے صلح کے بعد اپنایا. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب دو لوگ جو امام کے سے ملنے آئے، مسیب ابن نجبہ اور سلیمان ابن سراد خزائی، اور امام سے آ کر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ امام دوبارہ مسلحانہ قدم اٹھائیں، دوبارہ میدان جنگ کی طرف بڑھیں، تو امام نے ان کو یہی سمجھایا کہ یہ وقت ابھی جنگ کا وقت نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے کے مقدمات کے جس کو یہاں پہ میں نے بیان کیا، ایسے افراد کا موجود ہونا کہ جو اس فکری بلوغت تک پہنچ چکے ہوں اور آپس میں ہم آہنگ ہوں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، ایسے افراد کے وجود میں آنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور بہت سارے مورخین کے مطابق کہ یہ جو تنظیم ہے اس کی باقاعدہ بنیاد اس ملاقات کے بعد اس کی باقاعدہ بنیاد پڑتی ہے، اگرچہ اس سے پہلے مولا کائنات اس کے مقدمات فراہم کر چکے تھے کہ جب امام نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ دیکھو میرے جانے کے بعد تم معاشرے میں ناانصافی، دشمنی اور اللہ کے حق کو حقیر سمجھنا، جان کا خوف اور اس طریقے کے حالات کا مشاہدہ کرو گے، اور جب تم ایسے حالات دیکھو تو اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھنا، انتشار کا شکار نہ ہونا یعنی پراکندہ نہ ہو جانا، مقاومت، نماز یعنی خدا کی یاد اور تقیہ کو اپنی عادت بنا لینا. اور پھر امام فرماتے ہیں کہ خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اہل حق وقت کے ساتھ ساتھ یا حالات کے ساتھ ساتھ اپنا رنگ بدلتے رہیں. اب رنگ بدلتے رہیں یعنی کہ جب حالات موافق ہوں تب تو حق کے راستے پر ہوں، لیکن جب حالات موافق نہ ہوں تو حق کا ساتھ چھوڑ دے. البتہ سب لوگوں کو امام کی اس پالیسی کی خبر نہیں تھی، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام کے بعض قریبی چاہنے والے بھی آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کے پاس آنے کے بعد آپ سے شکوا کرتے ہیں. بعض دفعہ نعوذ باللہ امام سے اس طریقے کے الفاظ، نازیبا الفاظ امام کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جو مذمت پر مشتمل، لیکن امام محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ ان کی بات کو سنتے ہیں، اور ان میں سے جو لوگ اس فکری بلوغت تک یعنی فکر ان کی اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ ان کو اس طرف متوجہ کیا جا سکے کہ ابھی کس حکمت عملی کا وقت ہے، امام اس کی طرف انہیں متوجہ کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام کی صلح کے 20 سال بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورے حجاز میں، عراق میں شیعوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، شیعہ نظریات کی نشو و نما میں اضافہ ہوا ہے. ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ 20 سال کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوفے کی اور مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کی جو اہم ترین شخصیتیں ہیں وہ ہمیں شیعہ نظر آتی ہیں. اس کے علاوہ اور تمام عالم اسلام میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ شیعہ ایک زنجیر کے اندر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ جب ایک شیعہ رہنما یعنی حجر ابن عدی کو جب شہید کر دیا جاتا ہے تو اس شدید سختی اور دباؤ کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورے عالم اسلام میں اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند ہوتی ہے. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین کو ہزاروں کی تعداد میں لوگ خط لکھتے ہیں، امام کو یہاں پر بلاتے ہیں، اور پھر امام کی شہادت کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وسیع تعداد میں لوگ توابین یا مختار اور ابراہیم ابن مالک اشتر کے سپاہیوں میں شامل ہو کر بنی امیہ کی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. اب اگر ایک شخص ان تمام چیزوں کو دیکھے، شیعوں کے افکار کو منظم طور پر پھیلتا ہوا دیکھے، شیعوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہوا دیکھے، ایسے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہوا دیکھے کہ جو اس وقت اس ظالم حکومت کے خلاف برسر پیکار ہیں، تو وہ یقیناً اسی نتیجے تک پہنچے گا کہ یہ کام ایک بنیادی فکر، ایک منظم لائحہ عمل، منظم منصوبہ بندی، ایک منظم نیٹ ورک کے بغیر انجام نہیں پا سکتا. کیوں؟ کیونکہ جب ہم مخالفت میں دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ سینکڑوں قاری، قاضی، خطیب، گورنر، یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جو شیعہ فکر کے خلاف، صحیح فکر کے خلاف، یہ سب کے سب ہمیں منظم اور متحد اور میدان کے اندر نظر آتے ہیں. لیکن ان سب کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شیعہ افکار پھیل رہے ہیں، ان کی نشو نما میں اضافہ ہو رہا ہے، اور حکومت بعض جگہ ان افکار کے پھیلنے سے اور وہ افراد کے جو اس فکر کے حامل ہیں ان کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے حکومت عقب نشینی کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کو معروف مورخ طبری لکھتے ہیں کہ یہ گروہ جو ہے، یعنی شیعوں کا گروہ، یہ ہمیشہ امام حسین کی شہادت کے بعد ہمیشہ اسلحہ جمع کرنے میں اور دوسروں کو تھے، جس کے اندر شیعہ اور غیر شیعہ دونوں شامل تھے، انہیں دعوت دے رہا ہے کہ اس خون کا انتقام لینے کی، اور لوگ ان کے ساتھ شامل ہوتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ یزید ابن معاویہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے جہاد الشیعہ کے مؤلف نے بھی اسی بات کو لکھا کہ شیعہ ہمیشہ منظم طور پر مخالفت کرتے ہوئے نظر آئے ہیں، اور توابین کا گروہ اس تحریک کا ہراول دستہ ہے. یہاں اہم چیز یہ کہ دیکھیں، صرف ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگ کے جو شیعہ فکر طرز تفکر کے مالک ہیں صرف وہ لوگ حکومت کے مخالف تھے، نہیں، دوسرے لوگ بھی تھے جو حکومت کے مخالف تھے، اور جب وہ عملی اقدامات میں بھی شیعوں کے قدم بقدم، شیعوں کے شانہ بشانہ شامل رہے. لیکن اس کا جو اس کی قیادت تھی، جو اس کی منصوبہ بندی تھی، اس کے اندر جو فیصلہ کرنا تھا، جو اس کی رہبری تھی اس مخالفت کی، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شیعوں کے ہاتھ میں تھی. تو دوسرے افراد بھی شامل تھے اور عملی طور پر شیعوں کے ساتھ شریک تھے، لیکن قیادت اور منصوبہ بندی جو تھی یہ شیعوں کے ہاتھ میں تھی. یعنی اگر اس طریقے دوسرے الفاظ میں کہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو علم تھا اس وقت اس مخالفت کا، اور اس یعنی یہ جو ہدف کی طرف آگے بڑھنا، اس کے لیے جو منصوبہ بندی تھی کہ ایک الہی حکومت کا وجود حاصل کیا جا سکے، اس کا قیام وجود میں لایا جا سکے، اس کا جو اصل علم تھا وہ شیعوں کے ہاتھ میں تھا. اور جب ہم اسی تناظر میں دیکھتے ہیں تو ہمیں امام صادق علیہ السلام کی وہ حدیث بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جس میں امام نے فرمایا کہ واقعہ کربلا کے بعد ارتد الناس، کے شیعہ جو تھے وہ اپنے دین سے ہٹ گئے، اپنے دین سے پھر گئے، اور اس کو فرمایا کہ شیعوں کی تعداد 3 یا 5 افراد تک محدود تھی. روایت کے اندر مختلف جو تعداد ہے اس کا عدد کا ذکر ہوا ہے. یقیناً ایسا نہیں تھا کہ ان کو اب اپنے عقیدے کے اندر شک ہونے لگا ہو. پہلے یہ خلافت کا حقدار مثلا مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کو سمجھتے ہوں، اور اس واقعے کے بعد انہیں یہ احساس ہونے لگا ہو کہ نہیں، ہم جو یہ سمجھتے تھے سمجھنے میں حق بجانے نہیں تھے. یقیناً ایسا نہیں تھا، اس بات پہ انہیں کوئی شک نہیں تھا کہ حقیقی حقدار کون ہے. بس پھر کیا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے امام نے کہا کہ یہ وہ لوگ شیعوں کی تعداد محدود رہ گئی تھی اور لوگ شیعت سے منحرف ہو گئے تھے، یعنی اس سے ہٹ گئے تھے. یہاں مراد یہی ہے، یعنی وہ شیعہ کہ جو اس ہدف کی خاطر آگے بڑھ رہے تھے اور عملی طور پہ امام کے دست و بازو تھے اس ہدف کو عملی کرنے میں، جب یہ سخت مرحلہ ان کے سامنے آیا اور انہوں نے ان مشکلات کو محسوس کیا تو اب عملی طور پر وہ ساکت ہو گئے، عملی طور پر انہوں نے اس ہدف کی جدوجہد کرنا ترک کر دی. اور اسی کے بعد پھر امام نے اسی حدیث میں فرمایا کہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آتے گئے اور تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، اور یقیناً یہ جو چیز تھی یہ امام زین العابدین امام سجاد کی کوششوں کا نتیجہ تھی کہ آپ نے ان لوگوں کے اندر اضافہ کیا اور ایسے صحیح افراد تیار کیے کہ جن کے اندر یہ صلاحیت اور یہ جذبہ پایا جائے کہ وہ اس ہدف کے حصول کے لیے جدوجہد کر سکیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی تحریک کو امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام نے اس تحریک کو آگے بڑھایا. اب یہاں پر ہم جس نتیجے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں اور جو بہت اہم، شاید یہ آج جتنی بھی گفتگو کی ہو اس کا ماحصل جو نتیجہ ہے وہ یہ کہ دیکھیے، اس وقت شیعوں کے ذہن میں بھی اور وہ لوگ جو شیعہ نہیں تھے ان کے ذہن میں بھی شیعہ کسے کہتے تھے، وہ کس کو شیعہ کہتے تھے. جس طریقے سے آج ہر اس شخص کو کہ جو خلافت کا حقدار اہل بیت علیہ السلام کو سمجھتا ہو اسے شیعہ کہہ دیتے ہیں، اس وقت قطعاً ایسا نہیں تھا، نہ شیعوں کے ذہنوں میں اور نہ دوسروں کے ذہنوں میں، بلکہ اس وقت شیعہ اس کو کہتے تھے کہ جو امام کے اس عظیم ہدف میں امام کے ساتھ شریک ہو، اور دوسرے شیعوں کے ساتھ کہ جو اس ہدف میں امام کی دست و بازو بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اس کا رابطہ اسی طریقے سے برقرار ہو۔ بس یہاں پر جو شرط تھی وہ فقط شرط یہ نہیں تھی کہ آپ کو خلافت کا حق دار سمجھتا ہو، آپ کو خدا کی طرف سے بنایا ہوا مقرر کیا ہوا جانتا ہو، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور لازمی شرط یہ تھی کہ وہ نظریاتی عملی طور پر امام سے وابستہ ہو، اور امام کی وہ تمام کوششیں کہ جو اس غصب شدہ حق کو واپس حاصل کرنے کے لیے تھیں، اس میں ان تمام کوششوں میں چاہے وہ نظریاتی کوششیں ہوں یا سیاسی اور عسکری کوششیں ہوں، اس کے اندر امام کا دست و بازو ہے، امام کے زیر قیادت اس کی طرف کوشش کر رہا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کو ہم روایات کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایسی چیز کو ولایت کا نام دیا گیا ہے، یعنی ولایت یعنی امام کے دست و بازو بننا اس ہدف کی خاطر، وہ عظیم ہدف کے جو ائمہ اہل السلام کے کاندھوں پر ہے، اور وہ ایک توحیدی معاشرے کا قیام ہے، ایک الہی معاشرے کا قیام ہے، یا اگر ہم دوسری تعبیر میں کہیں تو وہ علوی معاشرے کا قیام ہے۔ بس آخری اس کے اندر جو بات ہے وہ یہ کہ دیکھیے، اگر یہ تحریک خفیہ ہے تو کبھی بھی آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ کو علنی طور پر اس کے بارے میں گفتگو نظر آئے گی یا تاریخ میں واضح طور پر اس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کہیں پر کوئی ایک خفیہ گھر ہے تو کبھی بھی اس کے دروازے پر یہ بورڈ نہیں لگا ہوا ہوگا کہ یہ ایک خفیہ گھر ہے۔ اس لیے تاریخ میں اگر آپ واضح طور پر ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو یہ چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی، لیکن جب ہم شواہد کی طرف دیکھتے ہیں، جب ہم قرائن کو دیکھتے ہیں، تو ہم قطعی طور پر یعنی 100% ہم اسی نتیجے کی طرف پہنچتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
زندگی ائمہ علیہم السلام رو چه 350 سال طول کشیده، زندگی یک انسان به حساب بیاد.